بسم الله ثم الصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير الطهر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ حیدری نعرہ حیدری درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد رک جاتا کربلا میں شہادت کا قافلہ رک جاتا کربلا میں شہادت کا قافلہ زینب اگر نہ ہوتی شہیدوں کے ساتھ میں رک جاتا کربلا میں شہادت کا قافلہ زینب اگر نہ ہوتی شہیدوں کے ساتھ میں یہ کہہ کے اطمینان سے شبیر سو گئے اسلام تیرا ہاتھ ہے زینب کے ہاتھ میں
اور محمد والے محمد صلوات
یہ کہہ کے اطمینان سے شبیر سو گئے اسلام تیرا ہاتھ ہے زینب کے ہاتھ میں بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے کل سے آج تک حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں. فقط دو شعر میں بھی آپ کی خدمت میں اسی شہزادی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سچ ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. سچ ہے قد و قامت میں اصغر ہے سکینہ, سچ ہے قد و قامت میں اصغر ہے سکینہ, کردار بتائے گا کہ اکبر ہے سکینہ. سچ ہے قد و قامت میں اصغر ہے سکینہ, کردار بتائے گا کہ اکبر ہے سکینہ. دربار یزیدی ہو یا زندان ستمگر, دربار یزیدی ہو یا زندان ستمگر, ہر گام پہ ظالم کو تیرا ڈر ہے سکینہ. ہر گام پہ ظالم کو تیرا ڈر ہے سکینہ. یہ سوچ کے سرور نے انہیں ساتھ لیا تھا, یہ سوچ کے سرور نے انہیں ساتھ لیا تھا, عالم میں تسکین کا مظہر ہے سکینہ. عالم میں تسکین کا مظہر ہے سکینہ. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد. عزیزان محترم, صاحبان علم و تقویٰ, میرے آقا اور مولا حسین کا فرمان ہے, ان الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, لوگ دنیا کے غلام ہیں, لوگوں کی آقا ان کی دنیا ہے, جیسے دنیا انہیں حکم دیتی ہے یہ اس کے تابے دار ہیں, لوگوں کی پرستش کا محور ان کی دنیا ہے. ودینوں, اگر دنیا پرستش کا محور ہے تو دین لوگوں میں کس جگہ پر موجود ہے؟ میرے آقا اور مولا حسین فرماتے ہیں, عزادارو, ودینوں لائقن علی السنتہم, دین فقط ان کی نوک زبانوں تک محدود ہے. زبانوں سے دین دین کرتے ہیں لیکن یہ وہ دین نہیں ہے. میرے دوستو, ایک جملہ یہاں پہ ابھی ذہن میں آ گیا, کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے, دین کے نام پہ آئے روح دین کو قتل کرنے کے لیے, یہ کیسا دین ہے جو ان کے لیے مانے نہیں بنا, رکاوٹ نہیں بنا کہ ان مسلمانوں کو روک سکتا کہ دیکھو تم کسے ذبح کرنے کے لیے آ رہے ہو, تم کسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہو. دین تھا لیکن وہ ایسا دین نہیں ہے جو قتل حسین سے روک لے. جو نہ روک سکے وہ دین ہے جو زبانوں تک تو محدود ہے, قلب و جگر میں اترا نہیں ہے. وَدِّينُوا لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, دین فقط زبانوں تک محدود ہے. دین کی حیثیت ایسے ہے جیسے انسان کوئی غذا ٹیسٹ کرتا ہے نمک کے لیے, نمک چکھنے کے لیے جب کوئی انسان ٹیسٹ کرتا ہے, اس سے کوئی پیٹ بھرتا ہے, اس سے کوئی انسان کے جسم کی غذا بنتی ہے, نہیں, وہ زبان تک آتا ہے, زبان سے پھر تھوک دیا جاتا ہے اگر روزے کی حالت میں ہو. یعنی یہ ایسا ٹیسٹ ہے جو فقط زبان تک ہے. زبان کے دیندار ہیں, دین دین کرتے ہیں, کب تک؟ یحوتونہو ما درت معائشہم, معائش جمع ہے معیشت کی, معیشت یعنی زندگی گزارنا, جب تک ان کی زندگی صحیح چلتی رہے, جب تک یہ دو راہے پہ نہ آ جائیں, یا دین یا دنیا, ان کو انتخاب نہ کرنا پڑ جائے، جب تک ان کی معیشت چلتی رہے، جب تک ان کی سیٹیں اور نوکریاں چلتی رہے، جب تک ان کے کاروبار اور ممبر چلتے رہے، تب تک یہ دین دین کرتے ہیں. کب تک؟ اس وقت تک دین دین کرتے ہیں جب تک ان کے محراب چلتے رہے، ممبر چلتے رہے، یہ دین دین کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب یہ دو راہے پہ آ جاتے ہیں، یا دین یا دنیا. اس وقت میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا، جب انہیں بلاؤں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، امتحانوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، مقام مقام میں انتخاب میں آ جاتے ہیں، تو قَلَّتْ دَيَّانُونَ، پھر دیندار بڑے کم رہ جاتے ہیں. میرے دوستو، پہلی مجلس میں یہی عرض کیا تھا، ہمیں تو کربلا میں دو کردار نظر آ رہے ہیں، لیکن زہرا کے لال نے تیسرا کردار بھی بتایا. او لوگو، فقط مارنے والے نہیں ہیں اس میں، فقط وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں مارا جا رہا ہے، یہ دو کردار ہیں، تیسرا کردار بھی موجود ہے. اور وہ تیسرا کردار یہ ہے کہ یہ لوگ آئے کیوں ہیں؟ دین کے نام پہ آئے تھے. پتہ ہے آپ کو، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کی تھی کہ کیسے کس انداز سے یہ دیندار تھے. جب میرے آقا اور مولا کا سر اقدس نیزے پہ بلند کیا گیا، سن سکتے ہو جملہ، خدا کی قسم، تاریخ والا لکھتا ہے جب سر اقدس نیزے پہ بلند کر رہے تھے تو نعرہ تکبیر سے بلند کر رہے تھے. یعنی یہ سب کچھ وہ دین سمجھ رہے تھے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین کے نام پہ دینداروں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے. بے دین کبھی دینداروں کو گمراہ نہیں کرتا. کبھی سوچا ہے یہ جملہ؟ کل آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا، یہ مصائب بھی سوچنے کے لیے ہوتے ہیں، فکر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے ہدایت لینی چاہیے. میرے دوستو، ہم کیا کرتے ہیں؟ فکر کا باب بند کر دیتے ہیں، دروازے کے کواڑ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے فکر تو کرنی نہیں ہے، پھر ہدایت کیسے پائیں گے. نہیں، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، فضائل آل محمد ہدایت لینے کے لیے ہیں، مصائب آل محمد بھی ہدایت لینے کے لیے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا اور مولا کو جو شہید کرنے کے لیے آئے، دین کے نام پہ آئے. کبھی آپ نے ایک نقطہ ہے خدا کی قسم، کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں عمر سعد کو آگے لے کر آئے؟ کوئی اور بھی تو آ سکتا تھا، نہیں. اچھا، آپ کو ایک بایوگرافی چھوٹی سی، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، بایوگرافی آنی چاہیے، پتا ہونا چاہیے. خیمہ گاہ حسین ابن علی میں کیسے لوگ تھے، خیمہ گاہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے خیموں میں کیسے لوگ تھے. سب سے پہلے ایک نمونہ خیمہ گاہ حسین ابن علی کے بارے میں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت بریر حمدانی، آپ نے نام سنا ہوگا، میرے آقا اور مولا کے صحابی ہیں، بزرگ صحابی تھے حضرت بریر. تاریخ نگار لکھتا ہے علم رجال کی کتابوں میں آیا، یہ ایسا صحابی تھا میرے آقا اور مولا حسین کا، توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، یہ ایسا صحابی تھا حضرت بریر حمدانی، جس کے بارے میں علماء رجال لکھتے ہیں ایک دو تین نہیں، 50 سال جس انسان نے صبح کے جب وہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا تھا، نماز تہجد والے وضو سے جس نے صبح کی نماز 50 سال ادا کی، کی اسے حضرت بریر حمدانی کہتے ہیں. دیکھیں نا, صحیفہ کربلا کا ایک پارہ بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. صحیفہ کربلا کا پارہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیفہ کربلا کی سورہ یاسین حسین, صحیفہ کربلا کی قلب قرآن ہے نا سورہ یاسین, صحیفہ کربلا کی سورہ یاسین حسین اس کی آیت بننا کوئی آسان کام نہیں ہے عزادارو. کیسے کیسے لوگ تھے حضرت بریر حمدانی جیسے لوگ, اور کس انداز سے آئے. خدا کی قسم تاریخ نے لکھا کہ 50 سال اس صحابی امام مظلوم نے, ایک دو نہیں 50 سال جس انسان نے نماز تہجد والے وضو سے صبح کی نماز پڑھی, یہ تو اس خیمہ گاہ کی حالت ہے. آؤ ذرا اس خیمہ گاہ میں بھی جائیں, ان کی بایوگرافی بھی دیکھیں. اس خیموں میں کیسے لوگ تھے, 3 قسم کے لوگ تھے ان خیموں میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 3 قسم کے لوگ. بعض ایسے لوگ ہیں تاریخ نے لکھا جو عمر سعد ملعون, بالخصوص اس دور کے جتنے تھرڈ کلاس لوگ تھے انہیں جمع کر کے لایا. ممبر حسینی کی عظمت مجھے وہ الفاظ کہنے پہ سے روک رہی ہے. یعنی جتنے آپ کوئی گرا ہوا انسان تصور کر سکتے ہیں, وہ گرے ہوئے لوگوں کو اکٹھے کر کے لایا, چونکہ اس کے ذہن میں پلان تھا. اور پلان کیا ہے؟ اکثر کو دین کے نام پہ گمراہ کر کے لے آیا تھا, لیکن سب کے سب دین کے نام پہ نہیں تھے. کیوں؟ جو دین کے نام پہ آئے تھے وہ ظلم تو کر سکتے ہیں, لیکن حسین ابن علی کو شہید کرنے کے بعد جو کام لشکر آغا نے خیمہ گاہ حسین ابن علی سے کیا, یہ دینداروں کا کام نہیں تھا. چلتی ہوئی بچیوں کے کانوں سے بوندے کھینچ لینا, یہ دیندار نہیں کر سکتے تھے. دیندار بھی تھے, آپ مسائل میں سنتے ہیں. دوسرا طبقہ کون سا طبقہ تھا؟ جب لوٹ رہے تھے, یہ آپ نے مسائل میں اکثر علماء سے ذاکرین سے سنا ہے یہ جملہ, میں اس سے ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں, نتیجہ دینا چاہتا ہوں. کون سا جملہ؟ جملہ یہ ہے کہ بعض ایسے تھے جو روتے بھی تھے لوٹتے بھی تھے. سنا ہے نا یہ جملہ, روتے بھی تھے لوٹتے بھی تھے. کسی نے پوچھا, اگر روتے ہو تو لوٹتے کیوں ہو, اگر لوٹتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں اگر ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا. کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں روتے اس لیے ہیں کہ یہ لوٹنے کے قابل نہیں تھے. یہ دوسرا طبقہ جو دین کے نام پہ آیا تھا لیکن ان کی یہ حالت. یہ دو دلے لوگ, ایسے لوگ بھی موجود تھے. عزاداروں مکتب میں مجھے تیسرا طبقہ بھی لشکر آدا میں نظر آتا ہے. عجیب روایت کا جملہ ہے, خدا کی قسم میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ تیسرا طبقہ ایسا تھا, جب مقتل میں میرے آقا اور مولا کو شہید کیا جا رہا تھا. عزاداروں سن سکتے ہو جملہ, یہ وہ وقت تھا. بعض لوگ ٹیلوں پہ چڑھ کے رو رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے مولا کو بچا لے، اے اللہ ہمارے مولا کو بچا لے۔ بعض ایسے بھی لوگ تھے لشکر آدھا میں، وہاں سے کسی صحابی کا گزر ہوا، اس نے کہا او ملعونو اس وقت رونے کا مقام نہیں ہے، اگر محبت رکھتے ہو حسین کی آؤ حسین کی مدد کرو۔ یہ لوگ بھی موجود تھے۔ میرے آقا اور مولا کیا فرماتے ہیں، یہ جو لوگ آئے ہیں دین کے نام پہ آئے۔ خطوط ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جو حقائق ہیں۔ ایک روایت پہلی مجلس میں عرض کی تھی، میرے آقا اور مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 30,000 کا لشکر تھا، ادھر 72 تھے۔ وَقُلُّن يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ، جب تیر چلاتے تھے تو کہتے تھے قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ تیر چلا رہے ہیں۔ آخر عمر سعد جیسے کو انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، باقی بھی تو لوگ تھے، لیکن اگر جاگیریں کیا وعدہ دیا گیا رہ کی تو اسے دیا گیا، کسی اور کو بھی وعدہ دے دیا جاتا تو کیا وہ اس سے بہتر کام نہ کر سکتا؟ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کیسا انسان تھا؟ ہلکی سی بایوگرافی کا ٹچ دے رہا ہوں اس کا۔ یہ وہ ہے جب میرے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب جنگ صفین کے لیے نکلے، مولا نے فرمایا عمر سعد آؤ ہماری مدد کرو، لشکر اسلام جا رہا ہے شام کے مقابلے میں، آؤ ہماری حمایت کرو۔ اس کی زبان پہ ہر وقت قال قال رسول اللہ رہا کرتا تھا، یہ مدرس اخلاق تھا، عالم دین تھا۔ جب اس سے میرے آقا اور مولا نے فرمایا آؤ ہماری مدد کرو، کہتا ہے میرا مقام بہت افضل ہے، میرا مقام بہت برتر ہے کہ میں مسلمانوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کروں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ جنگوں میں جا کر تلواریں اٹھاؤں اور لوگوں کا خون بہاؤں۔ میرا کون کیا مقام ہے؟ کہتا ہے میرا مقام یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کروں، میرا یہ مقام نہیں ہے میں جنگوں میں آؤں۔ اور ملعون اگر علی کے لشکر میں نہیں آ سکتا اور وہاں پر تمہیں اسلام نظر آتا ہے، مسلمان نظر آتے ہیں، تو کیا کربلا کے میدان میں روح اسلام تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ ایک چہرہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے جسے دکھا کے دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کو لے کے آئے، ایک چہرے کے طور پر لے کے آئے، کیونکہ لوگ اس دور کے سمجھتے تھے یہ بہت بڑا عالم دین ہے، یہ بہت بڑا دیندار ہے، اس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو رکھا گیا تھا اور اتنی لالچ بھی دی گئی تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین کی حالت جب یہ ہو جائے کہ دیندار کو بے گناہ کے خون میں ہاتھ رنگنے سے روک نہ سکے، تو وہ زبانوں تک محدود تو ہو سکتا ہے، وہ قلب و جگر میں یعنی اترا نہیں ہے۔ دین فقط زبانوں تک، اس کی بیسکس میں جائیں، اس کی ذرا گہرائی میں جائیں، دین کیوں زبانوں تک رہ جاتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے سب سے بڑی تحریف جو دین میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی فلسفی، ہر چیز کی حکمت ثواب کو ٹھہرا دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی تحریف ہے جو دین میں ہوئی۔ یہ کام کیوں کریں؟ نماز کیوں پڑھیں؟ ثواب ملتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری کیوں کریں؟ ثواب ملتا ہے. تعزیہ داری کیوں کریں؟ ثواب ملتا ہے. میرے آقا اور مولا حضرت ابو الفضل العباس کا علم کیوں اٹھائیں؟ ثواب ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ثواب تو ملنا ہے. ثواب تو در حسین ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہاں مجھے یہ در مل جائے. ارے ثواب کے لیے عزاداری کرنا. ثواب کیا ہے؟ چڑیوں کو دانا ڈال دیں. ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ثواب ملتا ہے. پرندوں کو دانا ڈال دیں. ایک مومن کو خوش قلبی اور خوش روئی سے سلام کر دیں. سلام ثواب ملتا ہے. مسافیہ کر لیں. ثواب ملتا ہے. ثواب کی تو لوٹ سیل ہے. جو مکتب اہل بیت میں آ گئے ان کے لیے ثواب کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ در اہل بیت پہ آ گئے ہیں. جو در اہل بیت پہ آ گئے وہ کیا اس در پہ ہوتے ہوئے بھی ثواب کے پیچھے رہے؟ نہیں. مقصد حسین کے پیچھے ہمیں رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے جب فلسفی ثواب ہو گئی بڑی بڑی عبادتیں ہماری ضائع ہونا شروع ہو گئیں. ثواب ہے. ثواب کی کوئی نفی نہیں کرتا. ثواب ان کے در کیا کی باندھی ہے. ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. ثواب کا کیا ہے؟ کیا میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا ذکر و علی عبادہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ میرے آقا اور مولا علی ولی کا ذکر کرو عبادت ہے. کیا اس میں شرط ہے کہ مجلس میں ذکر کرو تو عبادت ہے؟ گھر میں اگر کوئی تنہائی میں ذکر کرے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً عبادت ہے. اس روایت میں یہ قید نہیں ہے کہ پیسے دے کے عبادت کرو گے تو ہوگی. اگر گھر میں تنہائی میں کوئی حسین حسین کہے کیا عبادت نہیں ہوگی؟ یقیناً عبادت ہوگی. ارے عبادت کا کیا ہے؟ ثواب کا کیا ہے؟ ان کا نام اگر قلب میں بستا ہو. توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ ہستیاں ایسی ہیں اگر دل میں رہتی ہیں بستر بیماری پہ موت آ جائے. یہ وہ لجپال گھرانہ ہے جو کہتے ہیں ارے دنیا کے مرتے ہوں گے جن کے دلوں میں حسین بستا ہے وہ شہید ہوتے ہیں. لوگوں کے ہوں گے جن کو جن کے قلب و جگر و روح میں حسین بستا ہے. محمد و آل محمد کی جہاں پہ حکمرانی ہو بستر مارگ پہ موت آ جائے وہ شہید ہے. شہداء کے اپنے مراتب ہیں. وہ اپنی جگہ پہ مرتبے موجود ہیں لیکن شہید ہے. حالت کیا ہو گئی؟ ثواب. جی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ بڑی معذرت سے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں پڑھیں گے ایک, مسجد میں جائیں گے دس, اگر جامع مسجد میں جائیں گے سو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسجد النبوی میں جائیں گے لاکھ. یہ اکاؤنٹ جیسے آج کل ہم اپنے اپنے اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں کہ جناب آج اتنے ہو گئے کل اتنے ہو گئے. عبادتوں کو بھی ہم نے یہ سلسلے ہیں. نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہو گیا عبادت کے جسم موجود ہیں روح نہیں ہے. جسم موجود ہیں روح نہیں ہے. نماز کس لیے؟ ثواب کے لیے؟ نہیں میرے دوستو. ایک نماز کے حوالے سے ایک مثال. میں گھر میں ہوں, مثال عرض کر رہا ہوں, میں گھر میں ہوں, ماچس ختم ہو گئی. میرے گھر کے ساتھ ایک اور گھر ہے, میں نے دک الباب کیا, کہا پلیز آپ کے پاس ماچس ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا آپ دے سکتے ہیں؟ اس میں سے انہوں نے ماچس دی. میں نے ماچس میں سے ایک تیلی سے چولہا جلایا, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد گیا اسے دینے کے لیے, میں نے کہا جناب آپ کی بڑی مہربانی, کیا یہ مہربانی کہنا واجب ہے میرے اوپر؟ ہاں اگر ادب رکھتے ہیں, اگر ایک اچھے سوسائٹی میں رہتے ہیں, اگر انسان ہیں تو یہی کہا جاتا ہے جناب چونکہ آپ ایک سوشل سٹیٹس رکھتے ہیں, چونکہ آپ انسان ہیں, انسانوں کا وتیرہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ماچس کی تیلی بھی آپ کو دے آپ اس کا شکریہ ادا کرو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی کہے کہ ماچس کی ایک تیلی کی قیمت کتنی ہے, کوئی اس کی قیمت بتا سکتا ہے؟ نہیں. اس کی شاید کیلکولیٹر پہ آ جائے, کوئی ایسا سکہ موجود نہیں ہے. ارے جس کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے آپ تھینک یو کہو, آپ شکریہ ادا کرو کہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میرا کام کر دیا. اگر ایک ماچس کی تیلی کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے انسان ہونے کے لیے, تو جس پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات ہمیں دے دی کیا اس کا کوئی شکریہ ادا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ انسانیت کے سٹیٹس کا مسئلہ ہے نماز. ارے ثواب کے چکروں میں مت جائیں, ثواب ملنا ہے. میں ثواب کی نفی نہیں کر رہا, ثواب فائدہ ہے, ثواب فلسفہ نہیں ہے. فائدہ اور چیز ہے, فلسفہ اور چیز ہے. آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی میں بیٹھے کہاں جانا ہے جناب؟ ابو ظہبی جانا ہے. گاڑی میں بیٹھے, جب گاڑی میں بیٹھیں گے تو وہ نرم بھی ہے, جب چلے گی جھولے بھی آئیں گے. یہ فائدہ ہے, فلسفہ نہیں ہے, مقصد اور ہدف نہیں ہے. مقصد اور ہدف گاڑی میں بیٹھ کے جھولے لینا نہیں ہے, بلکہ ابو ظہبی پہنچنا مقصد ہے. بس مقصد اور چیز ہے, فائدہ اور چیز ہے, ثواب فائدہ عمل ہے, مقصد عمل نہیں ہے. حسین حسین کرو, فائدہ عمل کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے, لیکن کس لیے؟ میرے مولا نے کیا فرمایا, من بقا و ابقا, جو روئے رلائے رونے کی شکل بنائے وجبت لہ الجنہ. جنت کے سردار ہیں, کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ارے اتنی تھوڑی سی قیمت, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنی تھوڑی سی قیمت, آخر ایک قطرے کی کیا ارزش اور قیمت ہو سکتی ہے؟ اتنی تھوڑی سی قیمت پہ جنت دے دی. ہاں جس کا مالک ہے وہ, جو سردار جنت ہے, جسے دینا چاہے اس قطرے پہ بھی نہیں دیتے. کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو واضح کر لیں, اگر گریا نہیں آ رہا, گریے کی شکل بنا کے بتا دیں ہم حسینی ہیں, تب بھی تمہیں دے دیں گے. یہ ثواب ہے, یہ فائدہ ہے, فلسفہ نہیں ہے. بعض لوگ اس میں بہت ہی مکس اپ کر دیتے ہیں مسئلے کو کہ مولا کیوں شہید ہوئے. جناب اس لیے تاکہ نانا کی امت بخشی جائے, جب وہ گریا کریں گے تو بخشے جائیں گے نا. میرے دوستو, میرے بزرگو, ایسی بات نہیں ہے. گناہ میں کروں, بڑی معذرت سے خدا کی قسم, گناہ میں کروں, گھر وہ لٹائے. یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی عقیدت ہے, یعنی میں گناہ کروں پھر مجھے بخشوانے کے لیے وہ اپنا گھر بار, اپنے بیوی بچے, ہر چیز لٹا دے, پھر میں اسے عقیدت کا نام دے دوں؟ نہیں, یہ عقیدت نہیں ہے. فائدہ اور چیز ہے, ثواب اور چیز ہے, لیکن مقصد ایک اور چیز ہے. عزاداری واجب ہے, مستحب نہیں ہے. ثواب کے لیے نہیں, ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. آپ حسین کا نام لیں, ثواب ہی ثواب ہے. ثواب تو حسین کے پیچھے چل رہا ہے. جو ایک مرتبہ نام لے لے, ثواب اسے اپنے دامن میں لپیٹ لیتا ہے. لیکن ذکر حسین ابن علی ثواب کے لیے مت کرو. کس لیے ذکر کریں, عزاداری کیوں کریں؟ جب ایک عزادار اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے, کس لیے مارتا ہے؟ اس کے سینے سے ایک آواز آنی چاہیے. ہر ہاتھ کے ساتھ ایک آواز اس کے سینے سے نکلے, اور وہ یہ ہے, عین الطالب بدم المطلوب بکربلا. کہاں ہے وہ طالب, کہاں ہے وہ میرے آقا اور مولا حضرت حجت؟ ہم آمادہ ہیں مولا, ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں, اے کاش اگر کربلا میں ہوتے تو ہم تو یہ کفے افسوس مل رہے ہیں. یہ آواز آنی چاہیے. جب یہ آواز ماتم سے سینوں سے نکلے گی, یعنی عزاداری کا ہدف پورا ہو رہا ہے. ارے ثواب تو ملنا ہے, ہدف اس وقت حاصل ہوگا, مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب کفے افسوس ملیں گے. جب یہ مومن کفے افسوس ملے گا, اس کے سینے سے یہ آواز آئے گی, اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا. کہاں ہے وہ جو خون حسین ابن علی کا انتقام لینے کے لیے اٹھے گا؟ پھر وہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار سمجھے گا. یہ نہیں ہوگی کہ کوئی کہے کہ اب یہاں سے وہاں جاؤ, چونکہ یہ حسینی ہے. حسینی تو ہمیشہ یزیدیت کے تعقب میں رہتا ہے.
برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام, بلند تر سلام
یہ کام کیوں کریں, ثواب ہوتا ہے. یہ کام کیوں کریں, ثواب ہوتا ہے. معذرت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے, نوحہ خانی کتنا بڑا ثواب ہے. خدا کی قسم بڑا ثواب ہے نوحہ خانی میں. معصوم کے اپنے جملات ہیں, من انشد شعرا فی الحسین وجبت له الجنہ. جو ایک شعر, پورا کلام نہیں, دیوان اور کتاب نہیں, ایک شعر جو میرے مولا آقا حسین کی شان میں کہے, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. میرے دوستو, نوحہ خانی ثواب ہے, سننا ثواب ہے, لیکن جو ثواب کے لیے نوحہ خانی میں آئے, گھر میں کیسٹ لگا کر ثواب لے سکتا ہے یا نہیں؟ ثواب ہے. پھر امام بارگاہ میں آ کے یہاں پر بھی ثواب ہے. یہاں پہ ممکن ہے پرچہ ہو جائے, گھر میں تو کوئی پرچہ نہیں ہوتا. لہذا نتیجہ کیا ہو گیا, اچھی اچھی کیسٹیں, اچھی اچھی سی ڈیز, بہترین نوحہ خانی کے مجالس, محافل, محفلیں, سینہ زنی اسٹوڈیوز, یہ سب آ گئے ہیں. نئے سے نئے والیوم نکل رہے ہیں. میں ان کی نفی نہیں کرتا, میں خود بھی سنتا رہتا ہوں, لیکن میری بات یہ ہے, وہ فلسفی, وہ مقصدیت جو نوحہ خانی میں تھی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ان چیزوں سے. کیسے؟ انسان گھر میں بیٹھتا جا رہا ہے, جبکہ وہ کیسے انہوں نے ہمیں درس دیا. خدا کی قسم, میری آقازادی خیمہ میں بیٹھ سکتی تھی, خیمہ گاہ میں نہیں بیٹھی, نکلی ہیں بازار اور درباروں میں, جہاں پہ اگر کوئی آیا گلا کاٹنے کے لیے کسی حیوان کا میرے آقا اور مولا سید سجاد نے اگر بازار ہے بازار میں پوچھ لیا. ارے تو نے کہا اسے پانی پلایا ہے. میرے دوستو یہ پوچھنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی حسین حسین گلی اور محلے میں ہونا چاہیے, فقط گھر کی دہلیزوں میں نہیں. کیوں؟ اس ملعون نے کیا چاہا تھا؟ خون حسین کو دفن کر دے وہیں کربلا میں, دفن ہو جاتا وہیں بادشاہ کربلا, پار نہ جاتا جو اسیروں کا سہارا اسلام. چھپانا چاہا تھا جس خون کو تو نے مقتل میں, آج عزاداری کی صورت میں آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. نہیں, یہ خون ناحق ہے. ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ باہر نکلو. اور کیا ہو رہا ہے؟ نئے میڈیا کے ذریعے ہمیں دوبارہ بٹھایا جا رہا ہے گھروں میں, گھروں سے کمروں میں, کمروں سے بیڈ تک, بیڈ سے آج کل موبائل میں آ گئے, موبائل تک, یہ یہاں تک. دیکھیں کتنا ایک ایسا سلسلہ ہے. میں عقیدت کی نفی نہیں کر رہا, ثواب کی نفی نہیں کر رہا, میں تو مقصدیت کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اگر فائدہ عمل ہو فلسفہ عمل نہ ہو. فائدہ عمل اگر جسم ہے تو فلسفہ عمل اس کی روح ہے. آج نماز ہے, نماز کی روح نہیں ہے. جب نماز ہو نماز کی روح نہ ہو, نتیجہ میں اگر آج کا انسان کوئی مر جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے جلدی سے دفن کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس سے تعفن اٹھنا شروع ہو جائے گا, یہ جو زندہ ہے ان کے لیے خطرناک ہو جائے گا. جلد از جلد اسے دفن کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ روح نہیں ہے. میرے دوستو آج ہماری نمازوں کی یہی کیفیت ہے کہ نماز ہے اس کی روح نہیں ہے. جب نماز میں روح نہ ہو تو وہ کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم نے نماز کی میتیں اٹھائی ہوئی ہیں اور جن سے بدعتوں کے تعفن اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح نکل گئی. آزاداری روح نکل, شبیہیں روح نکل گئیں. کربلا کے میدان میں کیا حالت تھی؟ ایک جملہ سن لیجئے, خدا کی قسم. تاریخ کہتی ہے نواس رسول دل بند علی و بطول نے جب قیام کیا 100 سے زیادہ صحاب رسول زندہ تھے. دین لٹ رہا تھا, کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. پڑھانے والے نے صبح کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی, پڑھنے والوں نے پڑھ لی, کسی نے کوئی اعتراض کیا نہیں. پڑھانے والے نے جمعے کی نماز بدھ کو ادا کر دی, پیچھے پڑھنے والے جمع غفیر نے پڑھ لی, کسی نے کوئی اعتراض کیا نہیں. توحید کی آبرو لٹ رہی تھی, کسی نے اعتراض کیا نہیں. کون اعتراض کرے جو دین کی نسبت سینسٹیو ہو, جو دین کی نسبت سینسٹیو ہو, جو اپنی بقا دین میں سمجھتا ہو وہ اٹھے گا. اگر تخت ملنا ہوتا سب اٹھتے, اگر پیسے لینے ہوتے سب اٹھتے, تخت و تاج کی باتیں ہوتی سب اٹھتے, لیکن دین بچانے کے لیے گلا کٹوانا ہوتا تو کون اٹھے؟ اپنا گھر بار قربان کرنا ہوتا تو کون اٹھے؟ اب وہ اٹھے جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین. میرے دوستو ایک عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم عزاداری سے، عزاداری کا بھی ایک فائدہ ہے، ثواب ہے، فائدہ ہے، جو ملنا ہی ملنا ہے. آپ کو پتا ہے ہندو بھی عزاداری کرتے ہیں. ایک کتاب تھی، ایک بہت بڑے آیت اللہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ارمغان ہند و پاک. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ارمغان ہند و پاک. اس نے سفر کیا تھا آج سے 35 سال پہلے، یہ اس کا سفر نامہ ہے. آیت اللہ سید انڈیا میں گیا، کہا کہ ہمارا تو حوزہ علمیہ ہے، نجف میں اس دور میں ہوا کرتا تھا، کیا ہندوؤں کا بھی کوئی ایسا ہے؟ کہا بنارس میں ہے. بنارس میں گئے وہ، بہرحال گئے وہاں پر وہ ساری کی ساری. میں فقط ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کہاں کہاں تک ہے، یہ ہمارا احسان نہیں ہے، ہم اپنے آقا اور مولا حسین کو مانتے ہیں. نہیں، کہا آپ کون ہیں؟ وہ جو اس ادارے کا جو وائس چانسلر تھا، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اولاد رسول میں سے ہوں، سید تھے. کہا میں نہیں جانتا. کہا میں اولاد علی ابن ابی طالب میں سے ہوں. اس نے کہا تعارف کراؤ. کہا میں علی کو نہیں جانتا. کہا میں اولاد حسن ابن علی سے ہوں، جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا اچھا میں اولاد حسین ابن علی سے ہوں. جیسے حسین کا نام آیا اس نے کرسی چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا. کہتے آپ رسول کو نہیں جانتے، یہ ارمغان ہند و پاک میں موجود ہے واقعہ، آپ رسول کو نہیں جانتے، آپ علی ابن ابی طالب کو نہیں جانتے، آپ امام مصطفیٰ کو نہیں جانتے، حسین کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جب ہم ریاضت میں سارے کے سارے امور طے کر کے فوق العادہ قسم کی عجیب و غریب طاقتیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، تو آخری مالا جو ہم جپتے ہیں اسے کہتے ہیں حسین حسین. ہم ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں جسے وہ مالا کہتے ہیں، اور اس کے اوپر حسین حسین کہتے ہیں، تو ہمیں جو قدرت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد اس سے بڑھ کے کوئی قدرت نہیں ہے. میرے دوستو ماننے والے تو ہندو بھی ہیں، ماننا کون سا افتخار ہے. ہاں ہمارے عز و شرف کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین کو مانیں، لیکن ہمارے ماننے سے حسین حسین نہیں بنا، حسین حسین تھا، ہم مانے تب بھی وہ حسین ہے، ہم نہ مانے تب بھی وہ حسین ہے. حسین کی کائنات محتاج ہے، حسین کسی کا محتاج نہیں ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں بات کیا ہے، 100 سے زیادہ صحاب رسول ہیں، دین کی آبرو ختم ہو رہی ہے، دین نابود ہو رہا ہے، چونکہ ختم رسالت کے قائل ہیں اور نایا رسول آنا نہیں ہے. جب نایا رسول نہیں آنا تو دین بھی نہیں آنا. یہ ختم ہو گیا تو قیامت تک کوئی دین نہیں آنا. یعنی آج تک جتنے دین آئے وہ سب کی آبرو بھی ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی آبرو تو اسلام میں ہے. اسلام کی آبرو لٹ رہی تھی، حسین نے اپنا گردن کٹا کے دین کی آبرو بچا لی. تو میرے دوستوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم ثواب کے لیے حسین حسین کریں؟ نہیں. میرے مولا نے کس لیے قربانی دی تھی؟ میرے مولا نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ وہ جو بے حسی کے نقاب مسلمانوں پہ پڑے ہوئے تھے، بے حس ہو چکے تھے، یعنی ان کو اپنی آبرو عزیز تھی، اگر ان کی آبرو پہ کوئی انگلی اٹھاتا تو یہ انگلی کاٹ دیتے تھے، لیکن دین کی آبرو ریزی ہو رہی تھی اس کے لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. میرے آقا اور مولا حسین نے اپنا خون دے کے وہ کون سی سیرت اور سنت کو احیا کیا، زندہ کیا؟ وہ یہ تھی کہ بے حسی سے نکال لیا مسلمانوں کو. عزاداروں، یہ شبیہیں نکالنا ضروری ہے. کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو بے حسی سے نکال دیتی ہیں. اگر ہماری شبیہ بے حسی سے نکال سکتی ہے تو واقعاً یہ شبیہ ہے اس کربلا کی. خدا کی قسم، میرے آقا اور مولا کے روزے کے اوپر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی جا رہے ہوں گے، ہمارے استاد معظم گئے تھے ایک مولانا کے ساتھ. جب گئے وہاں پہ، جا کر میرے آقا اور مولا حسین کے روزے کی زیارت کی، عزادارو آپ نے دیکھا ہے اکثر آپ میں سے زوار موجود ہیں، اس کے سونے اور چاندی کے دروازے ہیں، سونے کے گنبد موجود ہیں. محبت کرنے والوں نے جتنا کچھ تھا نثار کر دیا مولا کے قدموں پہ. عزادارو جواہرات کی چادریں موجود ہیں، سونے کی جالیاں موجود ہیں. انہوں نے زیارت کی، باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد یہ جو مولانا آپ کے پاس بھی پڑھ کے جاتے ہیں، قاضی صاحب توجہ ہے یا نہیں ہے، ان کے ساتھ گئے تھے، ان سے پوچھتے ہیں. پوچھ کے فرمایا، بتاؤ یہ کربلا جس کی ہم نے زیارت کی ہے یہ امیروں کی کربلا ہے. دیکھیں نا، جس کے سونے چاندی کے دروازے ہوں، جواہرات کی چادریں ہوں، جس میں سونا اتنا ہو جیسے پتھر لگے ہوئے ہیں ایسے سونا لگا ہوا ہو، یہ امیروں کی کربلا ہے. ذرا مجھے غریب حسین کی کربلا بھی دکھا سکتے ہو جہاں سے العطش العطش کی صدا آ رہی ہو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کی تصویر آپ کی شبیہ ہوتی ہے. یعنی آپ اپنی تصویر کو کوئی پوچھے یہ کس کی ہے، کہتے ہیں یہ میری شبیہ ہے، یہ میری تصویر ہے. اگر اس شبیہ کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیا جائے، اس کے لباس چینج کر دیے جائیں، اس کی مونچھیں اور بال بڑے کر دیے جائیں، آنکھوں پہ عینکیں آ جائیں، بندہ وہی ہو لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شاید اگر انہیں بھی دکھایا جائے کہ یہ آپ ہیں تو یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ واقعاً یہ میں ہوں. عقیدت اور محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شبیہیں بھی ضروری ہیں. کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ کربلا سنانے کی چیز نہیں ہے، کربلا منانے کی چیز بھی نہیں ہے، کربلا دکھانے سے تعلق رکھتی ہے. یہ شبیہیں کیوں نکالتے ہیں؟ ہم اس لیے نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکے ایسی تلوار ہوا کرتی تھی، ایسا علم ہوا کرتا تھا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ علم عباس کو جو علم کہتے ہیں، ہمارے ملک میں پرچم ہر پارٹی کے ہیں لیکن اسے علم نہیں کہتے، پرچم کہتے ہیں. علم کو اگر اس پرچم حسینی کو جس نے علم بنایا، وہ یہ نہیں تھا کپڑا، وہ کپڑے کا علم، کپڑے کی وجہ سے وہ علم نہیں بنا، وہ لکڑی اور ڈنڈے کی وجہ سے علم نہیں بنا. جس ہاتھوں نے اس کو اٹھایا اس نے اس کو علم بنا دیا. یہ علم اٹھا کے مومنوں کے گھروں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، لوگوں کو دکھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم ان کی بے حسی کو دور کرے گا. جو بے حس ہو چکے ہیں انہیں یاد آ جائے گا، ارے ہمارے تو آقا وہ تھے جنہوں نے اپنے بازو تک اس علم کے لیے قربان کرا دیے. کس لیے قربان کرائے تھے؟ اس لیے کہ یہ بازو اس وقت اچھے لگتے ہیں اگر دین کی آبرو رہے، اگر دین بے آبرو ہو جائے پھر ان بازوؤں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بازو اس نام کی آبرو پہ قربان کر دیے۔ تو جب جس نے اخلاص کے ساتھ اپنے بازو قربان کر دیے تو پالنے والے نے بھی اس پرچم کو پرچم نہیں رہنے دیا، علم بنا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ وہ علم ہے جو علمدار سے منسوب ہے۔ عزاداروں، آپ اگر گئے ہو نا وہاں پہ، خدا کی قسم ایران میں تہران شہر رے میں شاہ عبد العظیم کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے وہاں جو سبیلیں موجود ہیں، ہمارے ہاں تو پنجا ہوا کرتا ہے، وہاں آپ کو پورا بازو نظر آئے گا۔ انہوں نے خالی پنجے کی شبیہ نہیں لگائی ہوئی، پورے کے پورے بازو کی شبیہ لگائی ہوئی ہے۔ کیا بتانے کے لیے؟ یہ دکھانے کے لیے لوگوں، یہ بازو تھے جو اسلام پہ نثار ہو گئے، آج بھی اگر اسلام پہ پڑ گئی تو اپنے بازوؤں کو اپنے جسموں کے ساتھ محفوظ نہ رکھنا، چونکہ تم عباس کے ماننے والے ہو، قربان کر دینا۔ فلسفی ہے، یہ ہے روح، شبیہوں کی روح ہے۔ ذوالجناح کو ذوالجناح اس کے لگام نے نہیں بنایا تھا، ذوالجناح کو ذوالجناح زین کی وجہ سے وہ ذوالجناح نہیں بن گیا۔ کب وہ ذوالجناح بنا؟ یہ اس وقت ذوالجناح بنا جب اس پہ ایک حق پرست بیٹھ گیا، حق پرست بیٹھ گیا۔ میرے آقا اور مولا حسین حق پرست ہیں، حق کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ جب میرے مولا حسین نے نثار کر دیا نا عزادارو، تو آواز آئی تو نے حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج کے بعد اگر حق جہاں پر ہوگا وہاں پہ حسین ضرور ہوگا۔ یعنی حسین اور حق ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، چونکہ حسین نے حق پہ اپنا سب کچھ نثار کر دیا، اب جب تک حق ہے حسین ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ثواب کے لیے ماتم کریں، ثواب کے لیے شبیہیں اٹھائیں، ثواب کے لیے۔ ثواب تو میرے دوستو ملنا ہی ملنا ہے، شبیہیں اٹھاؤ لوگوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر بے حسی کے پردے اٹھانے کے لیے، چونکہ یہ ہاتھ لوگوں کو بے حسی سے دور کرنے کے لیے۔ اور کیسے کیا دور ہو سکی؟ ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پھر ذکر مسائل سے شروع کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں ہوئی، دور ہوئی۔ آئے تھے نا بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے، جب تک 72 تھے، توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، خدا کی قسم بڑا نچوڑ ہے، جب تک 72 تھے بیعت کا مطالبہ کرتا رہا، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو۔ لیکن ایک مرتبہ میرے آقا اور مولا حسین نے کربلا کے تپتے صحرا میں وہ کام کیا جس حسین کے پاس تلوار تھی اس سے بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا، لیکن جب وہ کام کیا میرے مولا حسین نے، اب اس کے بعد اس کا لال ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں تاوک ہے، پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن خدا کی قسم کسی تاریخ کی کتاب میں مجھے نہیں ملتا کہ اس کے بعد جس حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی اس سے بیعت کا مطالبہ ہوا، لیکن جو اتنا مجبور تھا بیمار امام، اس سے کبھی کسی نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ حسین نے بیعت کے لیے بڑھنے والا ہاتھ شانوں سے ہی کاٹ کے پھینک دیا تھا، تو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس سے بیعت کا مطالبہ ہوا، لیکن جو تمام کا تمام زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے میرا مولا، اس سے کبھی مطالبہ بیعت نہیں ہوا، اگر بیعت لیتا تو کس ہاتھ پہ؟ وہ ہاتھ تو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی جدا کر چکے۔ بس میرے دوستو، میرے بزرگو، حسینیت کا پیغام یہ ہے، حسینیت کا پیغام یہ ہے، میرے مقصد کو سمجھ کے حسین حسین کرو۔ تمہارے حسین حسین کرنے سے اس عالم کے اوپر جو بے حسی کے پردے پڑے ہوئے ہیں یہ اترنے چاہیے۔ سر پہ مجھے بعد میں لے جانا فرشتو، ہر مومن کے دل کی آرزو، ہر مومن کے دل کی تمنا، خدا کی قسم روایت میں سے یہ آئے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں۔ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے، توجہ سے روایت سنیے گا، جب کوئی مومن اس دنیا سے اٹھتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے اس رخصت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے دوسرے عالم میں، ملائکہ حوض کوثر کا جام اس کے سرحانے لے کے آتے ہیں، تم تھک چکے ہوگے، یہ لو پانی پی لو۔ اللہ اکبر۔ کوثر پہ مجھے بعد میں لے جانا فرشتو، ہر مومن کے دل کی تمنا، کوثر پہ مجھے بعد میں لے جانا فرشتو، پہلے مجھے پیاسوں کی زیارت تو کرا دو۔ ہر مومن کے دل کی آرزو، خدا کی قسم، کوثر پہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، خدا کی قسم۔ کوثر پہ مجھے بعد میں لے جانا فرشتو، پہلے مجھے پیاسوں کی زیارت تو کرا دو۔ عزادارو، 10 محرم کا دن ختم ہوا، شام ابھی آئی نہیں تھی، میں سخت مصائب اشاروں اور کنایوں سے پڑھا کرتا ہوں، اس ملعون نے میرے آقا اور مولا کا سر اقدس تن سے عجیب انداز سے جدا کیا، خدا کی قسم ویسے نہیں پڑھ سکتا۔ پتہ ہے معالی السکتین والے نے روایت لکھی، بڑی سخت ہے، میں ہمیشہ مومنوں کا احترام کیا کرتا ہوں، ان کے دل کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچایا کرتا۔ عزاداروں، یہ ملعون کس انداز سے میرے مولا کا سر اقدس لے کے آیا، سن سکتے ہو جملہ؟ معالی السکتین نے بڑا سخت لکھا ہے، میں فقط اشارے اور کنائے سے بیان کروں گا۔ جیسے مالی پھولوں کی ٹوکری لے کے آتا ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، زدارو، جیسے مالی پھولوں کی ٹوکری لے کے آتا ہے، یہ ملعون میرے مولا حسین کا سر اقدس اس انداز سے لایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، ایک روایت سن لیجئے، مجھے یاد آ گئی، میرے آقا اور مولا صادق امام کا دور ہے، وہاں پہ محرم کے ایام شروع ہوئے، فرمایا کمیت، ہمارا جی چاہتا ہے ہماری جد مظلوم کے تم مصائب پڑھو، ہم گریہ کریں۔ عزاداروں، کمیت آیا، میرا مولا وہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں، سارے اصحاب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کمیت، آپ مصائب پڑھو۔ کمیت نے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ عزاداروں، اتنے میں ابھی مصائب ہو رہے تھے، درمیان سے میرے آقا اور مولا صادق امام فرماتے ہیں، اے ابو بصیر، کیا تجھے ہمارے مصائب پہ رونا نہیں آتا؟ اجرکم علی اللہ، اے ابو بصیر، کیا تجھے ہمارے مصائب پہ رونا نہیں آتا؟ ابو بصیر نے رومال اٹھا کے دکھایا، کہتا ہے مولا دیکھیے، میں بھی گریہ کر رہا ہوں، میں بھی رو رہا ہوں، میرے مولا فرماتے ہیں نہیں آتا۔ سبحان اللہ اداداروں کیسے پیش کیا اس ملعون نے, پھر کنائے سے عرض کروں گا, بس ایسی حالت تھی زمین سے خاک بلند ہوئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یہ کہتا ہے ملعون خولی, جاؤ ہمارے کوفہ پہنچنے سے پہلے امیر کو جا کے سر اقدس حسین دے دو. خولی نے اٹھایا, آپ سوچ رہے ہوں گے نواس رسول کا سر ہے, دل بند علی و بطول کا سر اقدس ہے, اس نے اپنی گود کا رحل بنایا ہوگا, اس میں سارے اقدس رکھا ہوگا. نہیں خدا کی قسم اس انداز سے ایسی جگہ پہ سارے اقدس رکھا کہ جو بہنیں دیکھ رہی تھیں ایک مرتبہ ان کے منہ مدینے کی طرف پھر گئے. بتاؤں سن سکتے ہو آزادار کون سی جگہ پہ رکھا؟ اس دور میں گھوڑے جو ہوا کرتے تھے, چونکہ زیادہ سفر گھوڑوں پہ ہوتا تھا, گھوڑوں کے بالکل پشت پہ چارے کا ایک توبڑا ہوا کرتا تھا. اس نے زہرا کے لال کے سر اقدس کو چارے والے توبڑے میں رکھ دیا. میری آقا زادی دیکھ رہی تھی, منہ مدینے کی طرف پھر گیا. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ ملعون اتنے زور سے لے کر آیا. تاریخ کہتی ہے خولی کی دو بیویاں ہیں, ایک بیوی کوفے کی رہنے والی ہے جس کا نام تاریخ نے نوار ذکر کیا ہے. رات ہو چکی, دربار کوفہ بند ہو چکا, کہا جاتا ہوں اپنے گھر میں, صبح جب ہوگی تو جا کے ابن زیاد کو سر دوں گا. چل رہا ہے اپنی گلی میں پہنچا, دروازے پہ پہنچا, ادھر سے دق الباب کرنا چاہتا ہے, دل میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ نوار حسین کی ماننے والی ہے. اگر اسے پتا چل گیا نا کہ میں اس کے آقا اور مولا کا سر اقدس لے کے آیا ہوں تو یہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے گی. اتنے میں دق الباب کیا آزادارو, بیوی سامنے آئی, کہا آ گئے؟ کہا ہاں. کہا کیا کچھ لائے ہو؟ کہا میں تھکا ہوا ہوں, جاؤ کمرے میں, میں آ رہا ہوں. آزادارو نوار چلی گئی کمرے میں, اس نے نظر دوڑانا شروع کی. ہزاداروں نظر دوڑاتے 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 اس کی نظر ایک تندور پہ جا کے رک گئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یار مصائب سننے کے لیے آئے ہیں, مقتل سننے کے لیے آئے ہیں. ہزاداروں یہ چلتے چلتے زہرا کے لال کے سر اقدس کو اس نے تندور میں رکھا, اوپر ڈھکن لگا دیا. پھر یہ آیا گھر کے اندر, کمرے کے اندر آیا, بیوی پوچھتی ہے آ گئے ہو تم لڑکے؟ کہا ہاں میں آ گیا ہوں. کہا اچھا کیا کوئی تحفہ ملا آپ کو, کوئی انعام ملا آپ کو؟ کہا کل ملے گا انعام, اس میں سے میں تمہیں دے دوں گا انعام. کہا نا جب جب انعام ملے گا تو کل تمہیں دوں گا. بیوی کہتی ہے مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے, مجھے انعام میں مدینہ پہنچا دو. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اداداروں جیسے مظلوموں کو رونے کا حق بنتا ہے, کہتی ہے مجھے مدینہ پہنچا دو. کہا کس لیے مدینہ جانا چاہتی ہے؟ کہا میں جب سے یہ محرم کا چاند دیکھا, کبھی حضرت زہرا میرے خواب میں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ بیوی پوچھتی ہے اچھا خولی بتاؤ، وہ جن کو تم باغی کہتے ہو ان کے سردار کا کیا نام تھا؟ یہ کہتا ہے اس کا نام حسین ابن علی حسین تھا۔ عزادارو حسین کا نام سننا تھا؟ اور رو کے کہتی ہے او ملعون، کہیں روزہ رسول اللہ کا چراغ تو نہیں بجا دیا؟ کہا کہتا ہے نہیں نہیں، یہ کوئی اور حسین تھا، تم سو جاؤ میں تھکا ہوا ہوں، صبح باقی باتیں ہوگی۔ یہ سو گیا، بیوی بھی سو گئی۔ اے کنیزان حضرت زہرا، یہ نوار بھی کنیز تھی حضرت زینب کی، دیکھیے کیا سیرت اور سنت تھی۔ تاریخ والا لکھتا ہے صبح کی نماز سے پہلے نماز تہجد کے لیے یہ کنیز خدا اٹھی، وضو کرنے کے لیے باہر نکلی، عجیب حالت دیکھی، تندور سے ایک نور ہے جو آسمان کے اوپر جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ایک نور ہے جو آسمانوں کی وسعتوں تک جا رہا ہے۔ یہ سوچ رہی ہے میں تو سوتے وقت اس تندور کو خاموش کر کے سوئی تھی، یہ نور کیسا ہے؟ ابھی یہ سوچ رہی تھی، یہ نوار روایت کرتی ہے، مجمع و مصائب اہل بیت والے نے لکھا، کہتا ہے ابھی یہ سوچ رہی تھی ایک نور کی اماری اس کے ذہن میں اتری، اس میں سے پانچ بیبیاں اتری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو، اس میں سے پانچ بیبیاں اتری جن کے سیاہ لباس ہیں، جنہوں نے غم کی پٹی سیاہ باندھی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک مستور ہے جس کا اپنے پہلو پہ ہاتھ ہے، چلتے تندور کا ڈھکن اٹھایا۔ عزادارو آپ نے گریا کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ بس ایک روایت اسی کو کامل کرنا چاہتا ہوں، اس نے میرے مولا کا سر اقدس نکالا، اپنے رومال سے زلفوں کو سہلایا، چہرے کو صاف کیا۔ چہرہ صاف کرنے کے بعد ایک بات کہی، سن سکتے ہو جملہ؟ نوار کہتی ہے مولا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، مولا مجھے پتا چل گیا عباس شہید ہو گئے۔ عباس کی زندگی میں کسی کو یہ حق اور اختیار نہیں تھا کہ آپ کی یہ حالت ہوتی، مولا مجھے پتا چل گیا علی اکبر شہید ہو گئے، جوانان بنی ہاشم شہید ہو گئے، مولا میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ آزادارو لبوں میں جو
علی من قلبین غالبون، اے میرے پالنے والے ان آنسوں کے نظرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے میرے پالنے والے اس پڑھنے کو، اس سننے کو، اس کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما، اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم سب گناہگار ہیں، ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے، اے میرے پالنے والے، ہمارے عزیزان بزرگان جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اے میرے پالنے والے آج ہم زندہ ہیں، کل ایسے بھی لوگ تھے جو اسی امام بارگاہ میں اسی صفے ماتم پہ گریا کیا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہے، ان کی روح موجود ہے، اے میرے پالنے والے ان مومنین کی ارواح کو ارواح شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، اے میرے پالنے والے اس عزا خانوں کی آب و تاب میں اضافہ فرما، اس عزا خانے کی زمین جس نے وقف کر دی، اے میرے پالنے والے جس مومن نے اس عزا خانے میں جس اعتبار سے حصہ لیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما، اے میرے پالنے والے جو زندہ ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں اے میرے پالنے والے انہیں شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما، اے میرے پالنے والے ذکر حسین ابن علی کا بول بالا فرما، اے میرے پالنے والے شفاعت محمد و آل محمد ہم سب کو نصیب فرما، اے میرے پالنے والے مومنوں کی جنت کو کربلا کہتے ہیں، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، اے میرے پالنے والے جو مومنین اس وقت عازم ہیں زہرا کے لال کو اس کی مزار پہ پرسہ دینے کے لیے، اے میرے پالنے والے ان تمام مسافروں کے سفر کو بے خطر کر دے، اے میرے پالنے والے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب کے سب پردیسی ہیں، تجھے پردیسی حسین کا واسطہ، اے میرے پالنے والے ان تمام کو کبھی کسی مومن کو پردیس میں اپنے عزیز کے فوت ہونے کی خبر نہ ملے، اے میرے پالنے والے ان کے گھروں میں جتنے رشتہ دار ہیں ان کو سلامتی عطا فرما، اے میرے پالنے والے مجھے نہیں معلوم کیونکہ مجھے بعض نے بتایا بعض نے نہیں فرمایا، لیکن تو تو قلبوں میں گزرنے والے خیالات کو پڑھ لیتا ہے، اے میرے پالنے والے یعلم ما فی الصدور کا مالک ہے، جو جو مومن و مومنہ اپنے قلب میں دل میں جو آرزو رکھتے ہیں مومنوں کی آرزوؤں کو پورا فرما، اے میرے پالنے والے تجھے حسین مظلوم کا واسطہ، اس وقت یہاں پر کتنے مومن ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں، اے میرے پالنے والے انہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما، اے میرے پالنے والے جس ماں کی گود آباد نہیں ہے تجھے اس ماں کی گود کا واسطہ، جب اس نے اپنی گود فدا کر دی، اداداروں جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں نا ماں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کے دودھ کا وقت کب ہوتا ہے، مقتل مطہر میں شہید مطہری کا جملہ سن لیجئے، جب دودھ کا وقت ہوتا تھا حضرت ام رباب کبھی ادھر ہاتھ مارتی تھی، کبھی ادھر ہاتھ مارتی تھی، تمنا رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اے میرے پالنے والے تو نے جنہیں عطا کی ہے ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے پالنے والے ہمارے بچوں کو عزادار بنا، بچوں کو مجلسوں میں حق پرستی کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے، مقصد قیام مظلوم کو اپنی روح میں بسانے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی حسینی مشن پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے، جو عبادت نہیں کرتے انہیں عبادت توفیق عبادت عطا فرما، جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما. اے میرے پالنے والے، جہاں جتنے مومنین و مومنات ہیں، سب کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے نجس کے لال کے ظہور میں تاجیل فرما. قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. ماتم حسین،
یا حسین.